سلام کعبه دلها حسین جان، سلام شمع ما فلها حسین جانم،
حسین جانم حسین جانم حسین جان.
أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفينا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا مولانا ومولى الكونين جد الحسن والحسين أبي القاسم مصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين الغر الميامين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله الحكيم في القرآن الكريم وقوله الحق وهو أصدق القائلين، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية، وادخلي في عبادي وادخلي جنتي. صلوات عزان گرامی، سورہ فجر کی آخری آیات، سورہ فجر در حقیقت امام حسین علیہ السلام کے لیے نازل ہونے والی سورت، اور اس کی آخری آیات میں خداوند عالم نے اپنے ان بندوں کا ذکر کیا ہے، لیکن خطاب امام حسین علیہ السلام کی ذات والا صفات ہے کہ میرے وہ بندے، خدا ان کو آواز دیتا ہے کہ یا ایتہ النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیۃ، اے میرے مطمئن نفس اپنے رب کی طرف پلٹ جا، کیونکہ تیرا رب تجھ سے راضی اور اپنی رضا کے ساتھ میرے عباد میں، میرے کہنا ماننے والوں میں، اور مجھے اپنا معبود ماننے والوں میں کی صفوں میں آ کر کھڑا ہو جا اور میری جنت میں داخل ہو جا. عزیزان گرامی، یہاں پر مراد نفس مطمئنہ سے امام حسین علیہ السلام کی ذات والا صفات ہے، اور خطاب جو عبادی کا ہو رہا ہے، وہ اس میں ہر وہ بندگان جو اپنی طاعت اور عبادت کا معیار امام حسین علیہ السلام کے مطابق بنا لے گا، وہ مراد ہے، اور جنت بھی اسے ہی ملے گی، کیونکہ خداوند عالم نے نفس مطمئنہ کی قید لگا دی. ورنہ جنت میں جانے والے تو بہت سے ہیں، ایک ایک حور کے لیے مومنوں کو مار دیتے، آپ نے سنا ہوگا، یعنی ان کو اللہ نہیں چاہیے، ان کو حور چاہیے، اور وہی خطاب کر کے ان کو اس بات کے لیے آمادہ کیا جاتا ہے کہ یہاں پر ہی تو مارے جاؤ گے، وہاں تو حور ملے گی. اگر حور نے ملنے سے منع کر دیا تو وہ بھی اللہ ہی. تو خداوند عالم نے معیار بنا دیا ہے کہ حور اور یہ جنت اور یہ باغات اور یہ نہریں اس وقت ملیں گی جب تم میرے عباد کہلانے کے لائق ہوگے. اور میرے عباد اس وقت تک نہیں بن سکتے جب تک تمہارا نفس مطمئن نہ ہو جائے، جب تک تمہارا نفس مطمئن نہ ہو جائے اس وقت تک تم میرے عباد نہیں کہلا سکتے۔ اور نفس اس وقت تک مطمئن نہیں ہو سکتا جب تک محمد و آل محمد کی صحیح پہچان نہ کر پائے۔ قرآن مجید ارشاد ہوتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ اے میرے رسول، ان سے کہہ دو کہ تم اللہ سے محبت کا دعویٰ تو کرتے ہو لیکن یہ محبت ملنے والی نہیں ہے جب تک تم میری پیروی نہیں کرو، جب تک تم میری پیروی نہیں کرو، میری اتباع نہ کرو، میرے نقش قدم پر نہ چلو، میرے بتائے ہوئے راستے پر نہ چلو، اس وقت تک خدا ملنا تو دور راضی بھی نہیں ہوگا۔ فتبعونی یحببکم اللہ، اگر ایسا کیا تو اللہ تم سے محبت کرنے لگ جائے گا۔ ابھی تک تو تم اللہ کی محبت کا دعویٰ کر رہے ہو، لیکن یہ دعویٰ جب پورا ہوگا کہ جب اللہ بھی محبت کرے، ایک طرف کی محبت، ایک طرفہ محبت میں کیا ہوتا ہے، ناکامی ہوتی ہے، اور کیا ہوتا ہے، ایک طرفہ محبت میں، اور تشبیہ کا تو مسئلہ بہت ہی مسئلہ ہے کہ صاحب جس کو چاہا جو ہے بتا دیا۔ اکثر آپ لوگ سنتے ہوں گے کہ رسول ہم جیسے ہیں، رسول ہمارے بھائی ہیں، ساری باتیں ہوتی ہیں، رسول ہم جیسے ہیں، کہتے ہیں نہیں کہتے ہیں، سنا ہے آپ نے یہ جملہ نہیں؟ جبکہ قرآن مجید کی ایک آیت ہے، اسی کو یاد کر لیا ہے اور اس حساب سے اپنا بھائی بنا لیتے، اپنے جیسا بنا لیتے، بھائی بھی نہیں۔ قرآن مجید کی ایک آیت ہے، قل، صلوات پڑھیں محمد وال محمد، اللہم صل علی محمد وال محمد، قل انما انا بشر مثلکم۔ میں نے آپ سے کیا کہا تھا، قل کہاں آتا ہے؟ قل کا میں نے قانون بتایا تھا، قرآن مجید میں جب قل آتا ہے تو کہاں آتا ہے؟ جہاں تعلقات خراب ہوتے ہیں۔ تو یہاں بات کس سے ہو رہی ہے؟ جن سے تعلقات اللہ کے خراب ہیں۔ رسول ان سے کہہ دو، قل انما انا بشر مثلکم، میں بھی تمہاری طرح بشر ہوں، لیکن فرق یہ ہے کہ مجھ پہ وحی آتی ہے، اور وحی کون لاتا ہے؟ بل تھوڑی آتا ہے وحی کا، خود وحی آتی ہے، کون لاتا ہے؟ فرشتہ لاتا ہے، اور فرشتہ ہمارے پاس ایک ہی بار آتا ہے، پھر اس کے بعد یہ کہنے لائق نہیں آئے تھے کون آیا تھا۔ موت نے چپکے سے جانے کیا کہا، زندگی خاموش ہو کر رہ گئی۔ صحیح نا، جب فرشتہ آتا ہے تو پھر انسان اس لائق نہیں رہتا کہ یہ بتائے کہ کون آیا۔ رسول اللہ نے اتنا بڑا فرق بتا دیا کہ تمہارے پاس آتا ہے تو تم نہیں بچتے ہو، اور ہمارے پاس یہ آتا ہے تو تمہارا کام چلاتے ہیں ہم۔ سمجھ رہے نا، بار بار آنا، اور نہ صرف یہ ہمارے پاس آتا ہے بلکہ کبھی حسنین کا جھولا جھلاتا ہے، کبھی فاطمہ کی چکی پیستا ہے، کبھی حسن علی مرتضیٰ کا شاگرد کہلواتا ہے، اور کبھی دروازے پر یتیم بن کے آتا ہے، کبھی مسکین بن کے آتا ہے، کبھی اسیر بن کے آتا ہے، اور کبھی حسنین کا درزی بن کے آتا ہے۔ سمجھ رہے نا، تو اب اتنا بڑا فرق نظر نہیں آ رہا، اتنا بڑا فرق نظر نہیں آ رہا، لیکن اللہ نے یہ بات کہلوائی کیوں؟ کہ قل انما انا بشر مثلکم، سمجھ رہے نا، یہ آیت ایسی ہے، اس کو پڑھ کے سوئیں گے تو صبح آنکھ کھل جائے گی آپ، یہ سونے نہیں دیتی ہے یہ آیت۔ قل انما انا بشر مثلکم یوحا الی، کہہ دو میں بھی تمہاری طرح بشر ہوں، تو طے ہو گیا کہ یہ مسلمانوں سے خطاب نہیں ہو رہا ہے بلکہ ان سے خطاب ہو رہا ہے کہ جو جن سے اللہ ناراض ہیں، اور وہ اس لیے کہ رسول اسلام پر جب پابندیاں لگا دی گئیں، آپ پہ یہاں ساری پابندی لگا دی جائے تو آپ کے پاس ایک سب سے بڑا رائٹ کیا ہے؟ وہ کہیں گے بھائی میں کم سے کم یہاں کا شہری تو ہوں، میں یہاں کا سٹیزن تو ہوں، میری بات سنو، تو رسول اللہ بھی فرما رہے ہیں کہ میں بھی تمہاری طرح بشر ہوں، کہ جو ہیومن رائٹس سب کو مل رہے ہیں مکہ میں وہ مجھے بھی تو ملیں، جو رائٹس سب کو دیے جا رہے ہیں وہ رائٹس مجھے بھی تو ملیں، میں بھی تو یہاں کا شہری ہوں. اگر تم مجھ سے موحد کے عنوان سے نہیں ملتے، اگر تم مجھ سے مومن کے عنوان سے نہیں ملتے، اگر تم مجھے نبی نہیں مانتے، تو کم سے کم وہ تو مانو جو تم مان رہے ہو. وہ رائٹس تو میرے ہونے چاہیے کہ جس رائٹس میں مجھے چلنے کا حق ہو، مجھے بات کہنے کا حق ہو، میرے خاندان کے ساتھ مجھے رہنے کا حق ہو. یہ تمام کے تمام حقوق تم نے لیپس کر دیے ہیں اور مجھ پہ پابندی لگا دی گئی ہے، مجھ پہ پابندی لگا دی گئی ہے. تو لہٰذا میں تم سے کچھ نہیں کہتا، تم مجھے مانو یا نہ مانو، لیکن اتنا تو مانو کہ میں یہاں کا شہری ہوں. سمجھ رہے نا؟ تو شہری ہونے سے بھی انہوں نے تو انکار کر دیا تھا. جو اس آیت کو بڑے خوش ہو کے پڑھتا ہے کہ حضور یہ دیکھیے اس میں لکھا ہے، تو اب وہ تشبیہ دیتے ہیں کہ رسول ہماری طرح بشر ہیں. تشبیہ کا جو باب ہے، جو سبجیکٹ ہے علم ہمیں پڑھایا جاتا ہے، اس میں بتایا جاتا ہے کہ ایک طرف سے ہوتی ہے، دوسری طرف سے نہیں ہوتی. میں عرض کر چکا ہوں آپ کی خدمت میں کہ جب ہم کبھی کہتے ہیں میرا بچہ شیر کی طرح ہے، کیا شیر کہتا ہے میں بھی آپ کے بچے کی طرح ہوں؟ سنا ہے آپ نے کبھی؟ بھائی ہم کہتے ہیں نا کہ ہمارا بچہ شیر ہے، بڑا بہادر ہے صاحب، لیکن شیر نے تو آج تک نہیں کہا کہ میں بھی آپ کے بچے کی طرح ہوں، میں بھی ہادی اسکول جاتا ہوں. سمجھ رہے ہیں؟ چھٹی ہو جائے جس دن یہاں آ جائے. صلوات پڑھیں محمد وآل محمد. اعزان گرامی، مجھے شہر میں بڑی خوشی ہوئی اس بات کی کہ ماشاءاللہ آپ لوگوں نے اپنی نسلوں کی ضمانت کے لیے دو تین چیزیں جو ضروری ہوتی ہیں وہ مہیا کر لی. ایک مکتب آل محمد، جس میں ہر سن و سال کے بچے، بوڑھے اور جوانوں کے لیے مسلسل ایمان کا درس چلے. آپ نے وہ مسجد و امام بارگاہ قائم کر لیا، اور دوسرا یہ کہ ان بچوں کے لیے ایک دروازہ کھول دیا کہ اگر وہ چاہیں تو دین مبین اسلام کی بصیرت کے تحت اپنی دنیاوی تعلیم کو بھی حاصل کر سکتے ہیں، دنیاوی تعلیم کو بھی حاصل کر سکتے ہیں. جو سب سے بڑا ماں باپ کا حق ہے وہ یہ ہے کہ اس کی تعلیم کو سب سے زیادہ امپورٹنس دی جائے. اور ماشاءاللہ وہ تعلیم بھی ایسی، اب ایسا نہیں کہ مثلا سارا کام جو ہے ٹیچرس ہی کریں، ایسا نہیں ہے، بلکہ جو یہاں سکھایا جائے اس کو آپ مینٹین رکھیں، جو کچھ سکھایا جائے اس کو آپ مینٹین رکھیں، تو انشاءاللہ یہ بچے ترقی کریں گے. اور صرف یہ نہیں کہ یہ بچے یہاں، بلکہ اس دنیا کے کونے کونے میں جہاں جائیں گے تو یہ دینی بصیرت کو پھیلائیں گے. جب آپ نے ایک راستہ دے دیا اس کو کہ یہ راستہ ہے، یہ پیرامیٹر ہے، یہ معیار ہے، تو پھر اس بچے سے آپ سمجھ لیجئے کہ وہ کبھی آپ نے اس کا انشورنس کر دیا، اس کو انشورڈ کر دیا کہ آپ نے مکتب آل محمد. تو اعزان گرامی، لوگ اس بات کے لیے کہتے ہیں تو تشبیہ کے باب کے اعتبار سے یہ بات غلط ہے کہ ایک طرفہ بات تو ہو سکتی ہے، دو طرفہ بات نہیں. یہ علمی گفتگو میں کہ یہ دو طرفہ بات نہیں ہے، کیونکہ بعض اوقات ہو جاتا ہے جب لفظوں پہ بحث ہوتی ہے، بہت سے لفظوں پہ بحث ہوتی ہے، تو اس میں پھر دیکھا جائے تو پھر آدمی کو ماننا چاہیے کہ مثلا جو لفظیں کہہ رہی ہیں، جو قانون کہہ رہا ہے، جو گرامر کہہ رہی ہے، اس اعتبار سے بھی آپ کو عمل کرنا چاہیے. لہٰذا عزیزان گرامی، خدا کا رسول اس وقت تک پر وہ جب چاہیں وہ اپنے آپ کو جو کہیں، خدا جو چاہے ان کو وہ خطاب کرے، لیکن اس سے ہرگز مراد نہیں ہے کہ ہم بھی ان کو اسی طرح سے خطاب کریں. کیوں؟ کیونکہ ہمارے اور آپ کے لیے اور ان کے لیے خدا نے جہاں پر اللہ کہہ رہا ہے تو وہ کہلوا رہا ہے کہ رسول ان سے کہہ دو کچھ نہیں چاہتے تو کم سے کم مجھے ہیومن رائٹس والے دو، مجھے یہاں کا شہری تو سمجھو. لیکن دوسری طرف سورہ حجرات میں خدا کیا کہہ رہا ہے؟ کیا ایمان لانے والوں، ایمان لانے والوں کو بھی اس بات کی اجازت نہیں، بے ایمانوں کی تو بات ہی دوسری. ایمان لانے والوں کو کہہ رہا ہے کہ اے ایمان لانے والوں، اونچی آواز میں نبی کو آواز نہ دو، اونچی آواز میں نبی کو نہ پکارو باہر سے، ایسا نہ ہو کہ تمہارا ایمان رخصت ہو جائے. پہلے ایماندار کہا اور کہا کہ ہاں ایماندار کیسے دائرہ ایمان سے خارج ہوتا ہے. تو جس نبی کو پکارنے کے لیے قرآن ایٹیکیٹ سکھاتا ہو، لا تدخلوا بیوت النبی الا ان یؤذن لکم، اس وقت تک نبی کے گھر میں داخل نہ ہو جب تک وہ تمہیں اجازت نہ دے دیں. جب تک تمہیں اجازت نہ دے دیں. تو عزیزان گرامی, جس کے دروازے میں جانے کی اجازت کے بغیر قرآن الاؤ نہیں کرے تو اس کی ہتک حرمت کے لیے کیسے الاؤ کر دے گا؟ جس کے دل میں آیا, جیسا آیا اس نے بنا دیا, جیسا چاہا بنا دیا, سمجھ لیا. عزیزان گرامی, ایسا نہیں ہے, یہ مقدسات اسلام ہے. ہم میری گفتگو ہو رہی تھی یہاں کے ہمارے کچھ ڈاکٹرز حضرات سے, میں نے کہا کہ آپ کی ڈگری کو دیکھ کے لوگ آتے ہیں, نہیں آتے ہیں بھائی؟ کیا کیا لکھا رہتا ہے پتہ نہیں. ہمارے یہاں تو لکھتا رہتا ہے MBBS, یہاں پہ بھی کچھ MD لکھا جاتا ہے نا, تو MD لکھا جاتا ہے, اور بڑی بڑی ڈگریوں ڈگری پہ بڑی بڑی یہاں کی جو اسکلس اور اسپیشلسٹ ہے وہ لکھ دیا جائے, لیکن نیچے لکھ دیا جائے کہ یہ ڈاکٹر ایسا ہے کہ کبھی کبھی دوا کی جگہ زہر لکھ دیتا ہے. تو مجھے بتائیے کتنے لوگ آئیں گے؟ آئے گا کوئی نہیں. وہ کہیں گے یہ کبھی کبھی ابھی ابھی نہ ہو جائے, نہیں آئیں گے. کیوں نہیں آئیں گے؟ کیونکہ بھائی ہمیں اس کے پاس جانا ہے جو ہمیشہ صحیح لکھتا ہو. اب جو مسلمان یہ عقیدہ رکھتا ہو کہ کبھی کبھی بخار سے ان کو ہزیان, نعوذ باللہ, ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر, ایک اور بار دیگر صلوات پڑھیں, کہ وہ اتنی گستاخیاں کر جائے کہ وہ یہ کہنے لگ جائے کہ نعوذ باللہ. تو عزیزان گرامی, جب ہم ایک ڈاکٹر کو جس کے ہاتھ میں ہماری ظاہری زندگی ہے لیکن جس کے ہاتھ میں کون و مکاں کی زندگی ہے, جس کے اشاروں پر لیل و نہار چلتے ہوں, جس کے اشارے پر چاند و سورج چلتے ہوں, عزیزان گرامی ایسا نہیں ہے کہ یہ سب کچھ ہو رہا ہے اور سب چل رہا ہے. قرآن کہتا ہے الشمس والقمر بحسبان, یہ سورج اور یہ چاند سب کچھ کیلکولیٹڈ ہے, سب کچھ کیلکولیٹڈ ہے. اس کے تمام کی تمام گردشوں کا چلنا, بڑھنا, رکنا, یہ تمام کی تمام چیزیں ہیں. مولا کائنات کی جب نماز کا قضا ہونے کا مسئلہ آیا تو اشارے سے سورج پلٹا یا نہیں پلٹا؟ جب سورج اپنی اسپیڈ میں آگے چلتا ہے یا زمین پلٹی یا سورج پلٹا, جو مان لیا جائے, تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ شمسی نظام میں جو چیز چل رہی ہے بڑی اسپیڈ سے چل رہی ہے. اب ایسا ہو کہ سورج کو تو واپس پلٹا لیا جائے اور بقیہ سیاروں کو چھوڑ دیا جائے تو ٹریفک خراب ہو جائے گا, نہیں ہو جائے گا, ٹکرا جائیں گے. یہ اس کے معنی یہ ہیں کہ یہ صرف دیکھ ہمیں سورج رہا تھا لیکن پوری کائنات چکا جام ہو گئی تھی, پوری ہستی کائنات کو روک دیا گیا تھا. چاند کے دو ٹکڑے ہو کر کے دکھایا سنگریزوں کو, ہاتھوں پر کلام کر کے دل دکھایا کہ تم یہ نہ سمجھنا کہ میں اپنی طرف سے کچھ بن گیا ہوں, میں تو وہی بولتا ہوں جو وہی بولتی ہے, میں وہی بولتا ہوں جو وہی بولتی. حضرت موسیٰ علیہ السلام کا زمانہ, موسیٰ علیہ السلام چلے, پیروکاروں نے کہا موسیٰ کہاں جائیں گے, پیچھے فرعون کا لشکر ہمارے پڑ گیا. کہا گھبراؤ مت, میرے پیچھے پیچھے چلے آؤ. حضرت موسیٰ کے پیچھے چلے, آگے آگے موسیٰ, پیچھے پیچھے قوم موسیٰ, اس کے پیچھے فوج فرعون, فوج کے پیچھے فرعون. اب آگے گئے تو دریائے نیل نظر آیا. موسیٰ کیا کرتے ہیں, آگے جاتے ہیں تو ٹھنڈی موت ہے, پیچھے جاتے ہیں تو گرم موت ہے, بالآخر مرنا ہے. موسیٰ نے کہا کہ گھبراؤ نہیں, جس یقین کے ساتھ میں تمہیں لے کے آیا ہوں اس یقین کے ساتھ میں تمہیں بچا لوں گا. اور اس کے بعد موسیٰ نے حیرت ہو کر کے, خدایا اب میرے لیے کیا حکم ہے, کہا موسیٰ اپنے عصا کو دریائے نیل میں ڈالو. موسیٰ نے اپنا عصا دریائے نیل میں ڈالا, پانی نے راستے بنا دیے. اب وہ بھی بڑے عجیب و غریب تھے, کہنا نہیں الگ الگ محلے والے الگ الگ راستے سے جائیں گے, الگ الگ جائیں گے. موسیٰ نے کہا دیکھو یہاں پہ بھی اختلاف ہے, سمجھ رہے نا. تو کہا کہ موسیٰ ہم تو الگ الگ ہیں, ہم تو قبیلے کے حساب سے چلیں گے, لیکن ایسا ہو کہ ایک دوسرے کو دیکھیں بھی اور بتائیں ہم بھی چل رہے ہیں. تو موسیٰ نے جو اور راستے بنائے. تو بہرحال یہ قافلہ چلا, موسیٰ آگے, قوم موسیٰ پیچھے. اب فرعون کا لشکر پہنچ کے رک گیا کہ گھبرا گیا. کہا فرعون کیا کریں, یہ تو موسیٰ تو پانی میں سے لے گئے. فرعون نے کہا گھبراتے کیوں ہو, چونکہ موسیٰ میرے پاس پلے ہیں, یہ میرا بنایا ہوا راستہ ہے, لہٰذا ان کو معلوم تھا کہ یہاں سے بھی جایا جاتا ہے. تو اب وہ فوج جو پیچھے فرعون کو کیے ہوئے تھی, اس نے کہا اب تم آگے آ جاؤ, تمہارا راستہ ہے. تو ہاں کیوں, کہا کہ موسیٰ بھی تو آگے چل رہے ہیں لہٰذا تم بھی آگے چلو. یہ فرعون بیچارہ دھوکے میں آ گیا, یہ دھوکے میں آ گیا, قوم نے مروا دیا. یہ قوم نے مروا دیا. موسیٰ ان کو لے کے نکل گئے. فرعون بھی اندر پانی میں چلا گیا. اللہ نے بھی مہلت دی, چلتا گیا چلتا گیا. جب سارے کے سارے پانی میں آ گئے اور ادھر نبی خدا کلیم خدا سلامتی کے ساتھ دریائے نیل پار کر چکے, تمام کے تمام مومنین دریائے نیل پار کر چکے, تو پھر عید کا جشن منایا گیا, لہروں سے گلے ملو. جب لہروں نے گلے ملنا شروع کیا تو فرعون کی فوج غرق ہو گئی, غرق ہو گئی. عزیزان گرامی, دریا ایک ہے, راستے بھی دونوں کے لیے بن گئے تھے, لیکن موسیٰ ان کو بچا کر لے گئے اور فرعون کے ساتھی فرعون کے ساتھ ڈوب گئے. تو عزیزان گرامی, قرآن مجید نے جو داستانیں بیان کی ہیں وہ ہمیں سنا کر سلانے کے لیے نہیں بیان کی ہے, سنا کر سلانے کے لیے بیان نہیں کہی ہیں, بلکہ بیدار کرنے کے لیے بیان کی. قرآن کی اس داستان سے پتہ چلتا ہے کہ راہیں نہیں بچایا کرتی, راہبر بچایا کرتے ہیں. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر. صلی علی محمد و آل محمد. راہیں نہیں بچایا کرتی بلکہ راہبر بچایا کرتے ہیں. لہذا رہبری ہمارے یہاں کل بھی عنوان تھا, اب بھی عنوان ہے. ہم علی ہی کے نقش قدم پر چلتے آئے ہیں, چلتے رہیں گے. ان کی قسمت میں منزل کہاں جو روز رہبر بدلتے رہیں گے. چاہے اول ہو اوسط کے آخر, سب محمد کے ہوں گے محمد. آئینہ ایک قائم رہے گا, صرف جلوے بدلتے رہیں گے. ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد. عزیزان گرامی, رہبر وہ معصوم رہبر تھا جو بچا کر لے گا. وہ فرعون کے جس کی توتی بولا کرتی تھی, وہ فرعون کے جس کا نام سن کر لوگ لرزنے لگ جاتے تھے, خدا نے کیسی ٹھنڈی موت سلا دیا, کیسی ٹھنڈی موت سلا دیا. وہ تمام لشکر, وہ تمام لشکر لشکر اسلحے کے ساتھ مارا گیا اور کچھ نہیں کر سکے, بے بس ہو گئے. لیکن خدا بتاتا ہے کہ جس نے یہاں تمہیں کامیاب کر دیا وہ آخرت میں بھی کامیاب کر دیا. فیضان گرامی, ہم نے پیغمبر ختمی مرتبت کو جو مانا ہے وہ معصوم اور آخری نبی مانا ہے. ہمارے یہاں پر ذرہ برابر اور ہم ان کی عظمت اور وقار, لوگ کہتے ہیں مولانا آپ لوگ تو جو ہے امام حسین علیہ السلام کا ذکر زیادہ کرتے ہیں, حضرت علی کا ذکر زیادہ کرتے ہیں, نبی کریم کا نہیں کرتے. عزیزان گرامی, اگر یہ تصویر کسی نے بنائی ہے بڑی خوبصورت ہے, اگر میں اس تصویر سے کہوں تم بڑی خوبصورت ہو تو تھوڑی دیر تو سن لیں گے, بعد میں کہیں گے آج مولانا کی طبیعت ٹھیک نہیں. عزیزان گرامی, تصویر کی تعریف مصور کی تعریف ہوتی ہے, حقیقت میں تصویر بنانے والے کی تعریف ہوتی ہے. تو امام حسین کی تعریف یا علی مرتضیٰ کی تعریف, یہ رسالت مآب کی تعریف ہے, یہ ان کی تعریف ہے کہ جن کے اہل بیت کہا جاتا ہے کہ اہل بیت رسالت, ہم اہل بیت النبوہ و مادن الرسالہ. مادن رسالت اس لیے کہا جاتا ہے کہ جو مائن ہوتی ہے, جو کان ہوتی ہے, وہ خود بازار میں نہیں جاتی ہے لیکن اس کے پروڈکٹ سے لوگ کان کو پہچانتے ہیں, مائنس کو پہچانتے ہیں. ہیرے کی کان جو ہے پورا پہاڑ کبھی بکنے نہیں جاتا, بلکہ اس کے در نایاب جاتے ہیں اور وہ بتاتے ہیں کہ یہ کہاں سے ہے. فیضان گرامی, امام حسین علیہ السلام کے جلووں نے پہچنوایا ہے, کیونکہ کون جانتا تھا. لہذا امام حسین علیہ السلام نے اپنی قربانی کے ذریعے پوری دنیا کو بتا دیا, ادھر سے انسانیت دے دیا کہ دیکھو ہم نے انسانیت کو بچا لیا ہے. تو آج آپ چلے جاؤ پورے دنیا میں, ایسی ایسی زبانوں میں جس کو آپ اور ہم نہیں جانتے, ان زبانوں میں امام حسین علیہ السلام کو عزت اور احترام کے ساتھ یاد کیا جاتا ہے. اور ہم فخر کرتے ہیں کہ یہ وہ واحد پرچم ہے کہ جو پوری دنیا میں لہرایا جاتا ہے. امام حسین کا جو پرچم ہے, غازی کا جو پرچم ہے, آج تک آپ کو کسی نے کہا کہ بھئی آپ یہ کیوں لہرا رہے ہو, یہ تو عرب کا پرچم ہے ہندوستان میں کیوں لہرا رہا ہے, یہ تو عجم کا عرب کا پرچم ہے یہ عجم میں کیوں لہرا رہا ہے؟ کہیں نہیں, کیونکہ یہ انسانیت کا پرچم ہے. جہاں جہاں انسانیت بستی ہے وہاں وہاں پر یہ پرچم عباس اٹھایا جائے گا, وہاں وہاں پر حسین ابن علی کو یاد کیا جائے گا. عزیزان گرامی, امام حسین علیہ السلام نے جو اپنے دروس میں سے، اپنے درس میں سے جو ایک درس دیا ہے، وہ تسلیم و رضا کا درس دیا ہے. عرفان بندگی کے لیے، عرفان الہی کو یہ کرنے کے لیے انسان کے لیے ضروری ہے کہ وہ اللہ کی بات کو صرف سنے نہیں بلکہ اس کو مانے نہیں بلکہ اس پر راضی رہے، اس پر راضی رہے. آپ نے سنا ہوگا ایک جملہ کہ خدا آپ کو صبر جمیل عنایت فرمائے. صبر کے ساتھ سنا ہوگا آپ نے یہ کہ آپ کو صبر جمیل عنایت فرمائے. صبر جمیل اس صبر کو کہتے ہیں کہ جس کے مقابلے میں شکوہ نہ ہو. ایک انسان شکوے کے بعد بھی صبر کرتا ہے، کر ہی کیا سکتا ہے، مصیبت ہے تو وہ صبر نہیں ہے بلکہ مجبوری ہے. لیکن جہاں صبر ہوتا ہے وہ جمال ہوتا ہے، جہاں پر ما رأیت الا جمیلا. حضرت زینب اولیاء مقام نے یہی تو بیان فرمایا تھا کہ خدایا ان تمام واقعات کے بعد ہم نے تیری طرف سے جو کچھ دیکھا بڑا حسین دیکھا، تو نے ہمیں اس لائق سمجھا کہ ہمیں چن لیا کہ ہم تیرے وہ مخلص بندے کہلائیں کہ پوری دنیا جس سے درس شہادت حاصل کرے، ہم تیرے وہ بندے کہلائیں کہ جو تسلیم و رضا کے جو ہے نمائندے ہوں، ہم تیرے وہ بندے کہلائیں اور ہمارے ذریعے ہمارے نبی کی جو ہے، ہمارے نانا کی اس قربانی کو ذبح عظیم مانا جائے. اگر یہ شہادت کا درجہ حضرت اسماعیل کو مل گیا ہوتا تو یہ تمغہ حضرت ابراہیم کو مل گیا ہوتا، لیکن خدا نے کہا کہ ہم نے تمہاری نیت کی قربانی لی ہے، لہٰذا ہم چاہتے ہیں ابراہیم ہم تمہارے بچے کو بچا لیں اور اس کے بدلے میں ذبح عظیم میں بدل دیں. لہٰذا یہ امتحان شہادت پیغمبر ختمی مرتبت کا ہونا تھا، اور اس کو لکھا بھی گیا ہے کہ پیغمبر اسلام کی شہادت دونوں طریقے سے ہوئی ہے، آپ کو زہر کے ذریعے بھی اور قتل کے ذریعے بھی، دونوں طریقے سے شہادت ہوئی ہے. لہٰذا پیغمبر اسلام کی شہادت ان کے دونوں نواسوں میں تقسیم کر دی گئی تھی، ایک نواسے کو زہر کے ذریعے شہادت ملی، ایک نواسے کو قتل کرنے کے لیے ذریعے شہادت ملی. تو پیغمبر اسلام کے مکتب کو بچانے کے صحیح معنی یہ ہے کہ جو پیغمبر اسلام کی تمام کی تمام زحمتوں کو یہ کہہ کر بچا لے کہ نانا میں وعدہ کرتا ہوں کہ ہر حال میں آپ کے اس دین کو بچا لوں گا، ہر حال میں اس دین کو بچا لوں گا. فیضان گرامی یہی وجہ ہے کہ امام حسین علیہ السلام کو بنا لا الہ شاہ است حسین، بادشاہ است حسین، دین است حسین، دی پناہ است حسین، سرداد نداد دست در دست یزید، حقہ کے بنا الہ الہ است حسین، حسین شاہ بھی ہیں اور بادشاہ ہیں حسین، حسین دین بھی ہیں دین کی پناہ ہیں حسین، نہ کی یزید کی بیعت کٹا دیا سر کو. اسی وجہ سے تو بنیاد لا الہ ہیں حسین، اسی وجہ سے تو بنیاد لا الہ ہے حسین. عزیزان گرامی، تسلیم و رضا کا درس اگر سیکھنا ہے تو امام حسین علیہ السلام کے دروازے پر آ جایا جائے. یہاں پر تسلیم و رضا کا اتنے خوبصورت انداز میں درس دیا جاتا ہے کہ یہاں پر اس کی کوئی حد نہیں ہوتی. آپ اس کا مطالعہ کریں، آپ اس بات کو دیکھیں، امام حسین علیہ السلام کا ایک ایک جملہ، ایک ایک کلمہ، ایک ایک بات امام عالی مقام کی جو ہے وہ تسلیم و رضا پر مبنی ہے. اب بہت سے لوگ ہمارے برادران تو سوچتے ہیں کہ شاید ہم اماموں سے بھی زیادہ سوچتے ہیں، اچھا نعوذ باللہ، ایسا سوچتے ہیں کہ ہم امام سے بھی زیادہ سوچتے ہیں کہ امام یہ نہیں کہہ سکتے، وہ نہیں کہہ سکتے. جب امام کو ہمارے حساب سے کہنا پڑے گا تو پھر وہ امام کہاں رہیں گے بھائی؟ اگر جو میں چاہتا ہوں وہی امام بولے تو پھر وہ امام کیوں ہیں؟ لیکن بعض اوقات جو کلمات، جو دعا کے کلمات ہیں، وہ دعا کے کلمات اس لیے نہیں ہیں کہ وہ کہہ رہے ہیں، بلکہ اس لیے ہیں کہ وہ ہمیں سکھا رہے ہیں کہ ایسے کہو. بہت سے کہتے ہیں ایسے کیسے کہہ سکتے ہیں کہ مثلاً ایسا تو خدا ہے، تو نے میرے ساتھ ایسا کیا، تو نے مجھے علم دیا، یہ کہہ ہی نہیں سکتے وہ، ان کے پاس تو پہلے سے ہی علم ہے. تو بھائی وہ اللہ کا ہی تو دیا ہوا ہے اور اسی بات کو وہ قبول کر رہے ہیں. دعائے عرفہ میں جو امام نے بیان کی ہے باتیں، حقیقت میں وہ ہمیں گفتگو دے کر گئے ہیں. اس کی سب سے بڑی دلیل آپ کو میں دے دوں، قرآن کس کی کتاب ہے؟ کس کی ہے؟ اللہ کی. سب کو یقین ہے اس بات کا، اس کی آیت اللہ کی ہے. سب سے پہلی آیت کیا ہے؟ جب ہم قرآن پڑھتے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم، کیا ترجمہ ہے؟ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو رحمان و رحیم ہے. تو اب اللہ کس اللہ کے نام سے شروع کر رہا ہے؟ اللہ ہی تو کہہ رہا ہے کہ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے, کہہ رہا ہے نہیں کہہ رہا ہے, لیکن حقیقت میں یہ کس کو سکھا رہا ہے؟ وہ ہمیں سکھا رہا ہے کہ ایسے کہو. کلام اس کا ہے لیکن زبان بندے کی ہے, کلام اس کا ہے زبان بندے کی ہے. اور یہی وجہ ہے کہ ہر نماز میں سورہ الحمد کو واجب قرار دیا گیا, چونکہ پورا قرآن اللہ کی زبان میں ہے لیکن سورہ الحمد بندے کے ٹون میں نازل ہوئی, بندے کی زبان میں نازل ہوئی. اللہ نہیں کرے گا کہے گا الحمدللہ رب العالمین, وہ کہہ وہ رہا ہے لیکن کہلوا رہا ہے. فیضان گرامی, بعض اوقات ایسا ہوتا ہے اس لیے کہا جاتا ہے تاکہ کوئی سیکھے, اس لیے کہا جاتا ہے کوئی سیکھے, سمجھ رہے نا. تو اگر اماموں نے کوئی دعا بیان فرمائی, امام اگر کوئی دعا فرمائے, خود مولا کائنات فرماتے ہیں کم من جمیل لست اہلا لہ نشرتا, خدایا میں اتنا حسین تو نہ تھا جتنا تو نے پہچنوایا, مولا کہہ رہے ہیں, سمجھ رہے نا. لیکن اس کے معنی ہرگز نہیں ہے کہ ہم ان کو اپنے لفظ اور اپنے جملے دے دیں کہ نہیں مولا اتنے حسین نہیں تھے, نعوذ باللہ, ایسا نہیں. بلکہ وہ ہمیں سکھا رہے ہیں کہ جب اللہ سے بات کرو تو یہ کہنا جتنا جھکتے جاؤ گے اتنا اٹھتے جاؤ گے, جتنا جھکتے جاؤ گے اتنا ہی اٹھتے چلے جاؤ گے. اس کے یہاں کے قانون بالکل الگ ہیں, اور جتنا اس کے خلاف اٹھتے جاؤ گے اتنے ہی پست ہوتے چلے جاؤ گے, اتنے ہی پست ہوتے چلے جاؤ گے. آدم جھکاؤ سے آدم بن گئے اور ابلیس جو ہے اپنے تکبر سے جو ہے راندہ بارگاہ ہو گیا. تو عزیزان گرامی, تسلیم و رضا کا درس اہل بیت اطہار علیہ السلام میں جو امام حسین علیہ السلام کی چوکھٹ پہ آ کر ملتا ہے, امام حسین علیہ السلام نے تسلیم و رضا کا درس اس طرح سے دیا کہ اپنے وطن کو چھوڑا خدا کی راہ میں, کہا خدایا اس مدینے سے بہتر وطن میرے لیے کچھ نہ تھا. لوگ کہیں کہ نہیں مدینے سے بڑا مکہ ہے, تو مکہ بھی چھوڑ دیا اس کی عظمتوں کے لیے, کیونکہ امام کو معلوم تھا مکہ اس لیے تشریف لائے تھے کہ خانہ خدا کی زیارت بھی کی جائے, اور وہ تمام عالم اسلام, کیونکہ مسلمان کو سیاسی طور پہ بھی اس وقت کوئی نہیں روک سکتا تھا, لہٰذا مسلمان وہاں آ رہے تھے, امام حسین علیہ السلام ان سے گفتگو کر رہے تھے کہ میرے لیے دائرہ حیات تنگ کر دیا گیا, یزید کو اپنے قانون اپنے اصول اور اپنی صلح کے مطابق, معاویہ کو یہ حق نہیں تھا کہ اپنے بعد نامنیٹ کرے کسی کو, لیکن اس نے نامنیٹ کر دیا, تمام اصول صلح کو ختم کر دیا, لہٰذا کوئی مانے یا نہ مانے اہل بیت اطہار یزید کو اسلامی نمائندہ نہیں مانتے, اور ہم کیا ہم جیسا بھی کبھی یزید کو اپنا نمائندہ نہیں مانے گا, اس کو خلیفۃ المسلمین نہیں مانے گا. عزیزان گرامی, امام حسین علیہ السلام نے جب دیکھا کہ صاحب حسین کو قتل کرنے کے لیے مکہ کے لیے ایک روانہ کیا گیا گروپ, کہا کہ وہاں حاجیوں کے بھیس میں جاؤ حسین کو قتل کر دو, اور حسین کے قتل کا بدلہ لینے کے لیے ان کے ساتھیوں کو پکڑ لو کہ تم نے ہی حسین کو مارا ہے, پھر ان کو امام کے قتل کے جرم میں قتل کر دو, لہٰذا یہ بات ہی ختم ہو جائے گی, یہ بات ہی یہاں پر ختم ہو جائے گی. لیکن امام حسین علیہ السلام نے سیاسی بصیرت اختیار کی, اس سے دو چیزیں ہوئیں, ایک تو حرمت کعبہ سب سے پہلی کہ خدایا اس گھر میں جہاں تو نے امن و امان کیا ہے, جہاں پر لوگوں کو پناہ گاہ بنایا ہے, خدایا یہ نہ سمجھنا کہ میں اپنی جان کی پناہ لے کر یہاں آؤں اور اس کی حرمت پائمال ہو جائے. امام حسین علیہ السلام نے اپنے آپ کو مکے سے باہر نکال دیا. لیکن آج کل دیکھا ہوگا کہ کچھ شہزادوں کے لیے جو ہے راستے 200-400 گاڑیاں آ رہی ہیں, وہ نواسا رسول کائنات کا مالک رسول, اس کا نواسا جس کے اختیارات میں کائنات ہے, وہ اس کی حرمت کے لیے اپنے راستے کو بدل دیتا ہے اور حج کو عمرے میں بدل دیتا ہے. لیکن آج آپ دیکھیں کہ ذرا سے یہ پتہ چل جائے کہ ہمارے ابا ابھی یہاں پر آج کل بادشاہ ہیں لہٰذا ہم طواف کرنے آئے ہیں, تو پتہ چلا مومنین کے طواف کو روک دیا جائے, مسلمانوں کے طواف روک دیے جائیں اور ان کا طواف کروایا جائے جو بغیر احرام میں آئیں. عورتیں کرتی ہیں بغیر احرام کا طواف, پتہ ہے آپ کو, کپڑے پہن کے مرد نہیں کرتے طواف, خواتین کیا کرتی ہیں, خواتین کے لباس میں طواف کر رہے ہیں, سمجھ رہے ہیں نا. مکے میں آپ بغیر احرام کے داخل نہیں ہو سکتے, حرام ہیں, یہ مذاق نہیں ہے, یہ شریعت ہے. لیکن صاحب وہاں پر آ رہے ہیں اور فوجی بھی ہیں, گاڑیاں بھی ہیں, تمام چیزیں چل رہی ہیں, اس کے بعد صاحب پتھر بھی ماریں گے, تو پتھر ایک مارتے ہیں دو واپس ادھر سے آتے ہیں, کہتا ہے شرم نہیں آتی چھوٹے شیطان کو مارتے ہو. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. اس نے بھی کہا ہوگا کہ آج تو جو ہے بھائی بھائی کو مار رہا ہے. اور اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ہزاروں مومنین جا بحق ہو جاتے ہیں. اور ان کی حرمت کا اندازہ آپ لگائیے کس طرح سے آپ نے, پہلے تو چھپی باتیں تھیں کہ صاحب آپ نے گمراہ کر دیا, اب تو ساری ساری باتیں. مولا کائنات کہے گا یہ دنیا دہکدا بن جائے گی, ٹاؤن بن جائے گی چھوٹا سا. تو سوچتے تھے کیا ہوگا کہ یہ دنیا کمپیکٹ ہو جائے گی, کیا ہوگا یہ گلوب پہ لوگ رہنے لگیں گے, لیکن یہ کمپیکٹ ہو گئی ہے کہ آج ادھر بات ہوئی فوراً آپ کو پتہ چل جاتا ہے. جس طرح گاؤں میں ایک دوسرے کو بات پتہ چل جاتی ہے, اس طرح سے پوری دنیا کی بات ایک دوسرے کو پتہ چل جاتی. مولا کائنات کہہ کر گئے تھے کہ یہ دہکدا بن جائے گی, لوگوں کے سمجھ میں نہیں آتا تھا. مولا فرماتے تھے ایک دن ایسا آئے گا لوہا اڑے گا, لوگ سوچتے تھے ایسا کیا ہوگا, لوہا کیا ہلکا ہو جائے گا یا بہت تیز ہوائیں ہوں گی کیا ہوگا. ارے کچھ نہیں ہوا, لوہا اڑ رہا ہے. مولا کہا مولا اگر یہی کہا ہے لوہا, آپ کہہ دیتے کہ بھائی جیٹ اڑے گا. لیکن مولا نہیں کرنا چاہتے تھے کسی کا ایڈورٹائز, سمجھ رہے نا. تو ممکن ہے اگر کسی کمپنی کے جہاز کا نام لے لیا ہوتا تو اس سے بھی اور ماڈیفائی بن جاتا. نہیں کہا, کتنا ہی ماڈیفائی کر لو اڑے گا لوہا, لوہا اڑے گا. تو عزیزان گرامی یہ تمام کی تمام باتیں ہیں کہ جو اہل بیت اطہار علیہ السلام نے سکھائی, ان تمام باتوں کو آج علی کی بات کو نہیں سمجھ پا رہے ہیں تو اس کی ذات کو کیا سمجھے. جس کی بات کو آج زمانہ نہیں سمجھ پا رہا ہے اس کی ذات کو کیا سمجھے. آپ اندازہ لگائیے, نہج بلاغہ پڑھ کے دیکھیے, مولا کائنات نے صاف صاف اس دنیا کی حقیقت کھول دی. کہا عجیب ہے یہ انسان, پہلے دولت کمانے کے لیے صحت کھو دیتا ہے, پھر صحت پانے کے لیے دولت کھو دیتا ہے, ہے یا نہیں. لیکن یہ صحت کھو کے دولت تو کما لیتا ہے, لیکن دولت دے کے صحت کو نہیں پاتا ہے. آپ اندازہ لگائیے, کوالٹی آف لائف کھو دیتا ہے انسان اس کو کمانے کے لیے. کاش انسان نے اپنے آپ کو اس لیے لگایا ہوتا کہ جو دنیا کو زندہ کر جائے. مولا کائنات یہی تو, خدایا میرے دوستوں سے دولت کو دور کر دے, علم کو قریب کر دے. کیوں؟ کیونکہ پھر دولت کے بعد یہ دولت مند ہی کہلائے گا, جب تک یہ ہے اس کے بعد پھر یہ وراثت میں چلی جائے گی. حقوق مار کے دولت کو جوڑنے والے, عذاب جھیلے گا تو سب مزے اڑائیں گے. حقوق مار کے دولت کو جوڑنے والے, عذاب جھیلے گا تو سب مزے اڑائیں گے, چھڑیں گے بعد تیرے جائیداد کے جھگڑے, دلال اور پولیس تیرا مال کھائیں گے.
محمد والے محمد, آواز بلند سلوان,
اللہم صلی علی محمد والے. یہ حقیقت ہے یا نہیں؟ حقیقت ہے. تو اس دولت کے مولا نے پہلے کہہ دیا, خدایا میرے چاہنے والوں سے اس کو دور کر دے, اسے قریب کر دے کہ جو کرامت بشر کا تاج ہے. اگر انسان کے پاس علم ہوتا ہے تو علم کیا کرتا ہے؟ علم انسان کو چاند پہ لے جاتا ہے, علم صحرا میں انسان کو زندہ رکھتا ہے, علم زمین کے تہ پر اس کو بتاتا ہے کہ کیا عجائب و غرائب اللہ نے اس دنیا میں کائنات میں خلق کیے ہیں. تو عزیزان گرامی, اس دروازے پر جو کچھ ملتا ہے, دنیا تو ملتی ہے, آخرت زیادہ ملتی ہے جو کہیں نہیں ملتی ہے. لہذا تسلیم اور رضا کا درس اہل بیت اطہار علیہ السلام سے زیادہ کسی کے پاس نہیں, کسی کے پاس نہیں. اللہ کی رضا میں راضی, یا علی اتنی جنگیں لڑی, اتنے کارنامے انجام دیے, اب خاموش کیوں بیٹھے ہو؟ کہا تسلیم رضا کے لیے, ہم نے اپنے امور کو ان کے حوالے کر دیا ہے. فاطمہ زہرا بی بی, ایک دعا بد دعا کے لیے ہاتھ بلند کر دو تو یہ کائنات کو آگ لگ جائے. زہرا نے اپنے ہاتھوں کو روک لیا, سر پہ پٹی باندھ لی, کہا کہ میں اس کی شکایت تو نہیں کرتی, لیکن ہاں اتنا بتاتی ہوں کہ اس دنیا نے ستایا بہت ہے. عرب میں پٹی پیشانی پر پٹی باندھنے کے معنی ہوتے تھے کہ اب اس دنیا سے مجھے کوئی دلچسپی نہیں, اب مجھے اس دنیا سے, میں نے اس کو چھوڑ دیا ہے. زہرا مرضیہ نے بد دعا نہیں دی, لیکن یہ بتایا کہ مجھ پہ ظلم ہوا ہے. تسلیم و رضا, خدا یا تیری وجہ سے, تیری رضا کی خاطر. امام حسن مجتبیٰ نے زہر کا پیالہ پی لیا, خدایا اگر تو اس میں راضی ہے, اگر اس میں میرے نانا کا امتحان مضمر ہے تو میں زہر پینے کو تیار. یہ ظلم کم نہیں ہے عزیزان گرامی. آپ پوری دنیا میں ہو کر آ جائیں, جہاں سب سے زیادہ امن و امان اور سکون انسان محسوس کرتا ہے وہ گھر ہوتا ہے, جہاں اپنی بات کہہ کر سکون میں آتا ہے وہ زوجہ ہوتی ہے. اس امن ترین مقام پر اگر زہر دے دیا جائے, جہاں سے جان لے لی جائے, جانے کہ یہ ظلم نہیں ہے تو کیا ہے؟ لیکن تسلیم ہے راضی برضا ہے. امام حسین علیہ السلام کے ساتھ بھی یہی مسئلہ آیا. امام حسین علیہ السلام کے لیے بڑا سخت تھا مرقد مزار امام کو, رسول اللہ کو چھوڑنا, مادر گرامی کی قبر کو, سب کچھ چھوڑا, مکہ کو چھوڑا, عظمت کعبہ کو بچا لیا. خدایا کوئی کل کو یہ نہ کہے کہ یہاں پر خون بہنا آزاد ہو گیا ہے, خدا کے رسول کے بیٹے کا بھی خون بہا, نواسے کا بھی خون بہا. نہیں, امام حسین علیہ السلام نے اور پھر دنیا کو بھی یہ درس دیا کہ حسین جا رہے ہیں اور لوگ حج کے لیے آ رہے ہیں, ایک سیاسی پیغام کہ دیکھو تم ان عبادات میں لگے ہو, اصل دین خطرے میں, اصل دین خطرے میں. لہذا دین مبین کی عظمتوں کو بچانے کے لیے امام حسین علیہ السلام نے کوفے کا رخ کیا, ایک کے بعد ایک منزلوں پر پہنچے اور دو محرم کو کربلا آ گئے. کربلا معلہ آنے کے بعد امام حسین علیہ السلام کے خیام نصب ہو گئے. خیام کا نصب ہونا تھا, کہتے ہیں کہ صرف دو دن خیام نصب رہے ہیں. 4 تاریخ کو جب امام حسین علیہ السلام کے قتل کا فتویٰ دے دیا گیا تو فوجوں نے آ کے حسین کو گھیرنا شروع کر دیا اور کہا کہ حسین یہ فوجیں ہماری نہر فرات پر رہیں گی, لہٰذا اپنے خیمے ہٹا لو. امام حسین علیہ السلام نے جناب ابو الفضل العباس کو جس طرح سے روکا ہے, خدا شاہد ہے کہ امام حسین علیہ السلام اندر سے ٹوٹ گئے کہ اب تک زینب, جب تک میں نے, جب بھی حسین عباس کو غصہ آیا میں نے کہا بھیا تم تو کربلا کے ذخیرہ ہو, کربلا کے لیے تمہیں بابا نے تیار کیا ہے. حیزان گرامی کس طرح سے امام فرمائیں. ایک مرتبہ حکم آیا, شہزادے حکم فرمائیے, عباس نے ان کیلوں کو جو خود اپنے ہاتھوں سے گاڑا تھا حسین کے خیمے کی کیلوں کو نکالنا شروع کیا. عباس کا دل ٹوٹنے لگا, خیمے نہر فرات سے دور ہو گئے. بھیا عباس یہ ماہ محرم ہے, اس میں جنگ کی ابتدا نہیں کرتے, جنگ حرام ہے, لہٰذا ہم دور چلے جاتے ہیں. کہا کہ آقا ان کی کیا مجال, یہ ملائین, یہ تو نہر فرات کی تری میں رہیں, ترائی میں رہیں, اور شہزادی کا لال اپنے بچوں کے ساتھ دور صحرا میں چلا جائے. امام نے فرمایا عباس ہمیں یقین ہے کہ جب تک تم جیسا بھائی ہے پانی کی سبیل کو کوئی نہیں روک سکتا. جزاکم ربکم خیر الجزا, خدا آپ کو کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم آل محمد کے. تاریخ لکھتی ہے کہ آج 6 محرم ہے, اور تاریخی اعتبار سے آج کوفے میں سب سے زیادہ اسلحہ بیچا گیا ہے, سب سے زیادہ اسلحہ بیچا گیا ہے. کیا حسین کو قتل کرنے کے لیے اتنی تلواروں کی ضرورت تھی؟ کیا حسین کو قتل کرنے کے لیے اتنے تیروں کی ضرورت تھی؟ تاریخ لکھتی ہے دیکھتے ہی دیکھتے کوفے کے بازار کا لوہا ختم ہو گیا, تلواریں نیزے اور تیر انداز تیروں کو لے کر ہر انسان چلتا تھا. اب تو حسین کو واجب القتل قرار دے دیا گیا, اب حسین کو قتل کرنا آسان ہو گیا. تاریخ لکھتی ہے کہ دیکھتے ہی کوفے کا مجمع شام کے سپاہیوں کے ساتھ کربلا کے میدان میں آ گیا اور اپنی طاقت کا مظاہرہ کرنے لگا. عزیزان گرامی حسین ابن علی پر کیا گزری اس کا اندازہ ہم نہیں لگا سکتے, اس کا اندازہ ہم اور آپ نہیں لگا سکتے. تاریخ لکھتی ہے کہ 9 محرم کو امام حسین علیہ السلام نے شب عاشور ایک رات بتانے کی مہلت مانگی, کہ اس لیے کہ ہم چاہتے ہیں کہ اللہ سے راز و نیاز کر لیں, اور امام چاہتے تھے کہ کچھ لوگ جو ان کی فہرست میں ہیں رات تک آ جائیں. ہاں عزیزو, شب عاشور تاریخ لکھتی ہے فوج شام سے 23 لوگ ادھر امام کی طرف آئے ہیں, اور آنے کے بعد کہا زہرا کے لال ہم سے غلطی ہو گئی, ہماری آنکھوں پر دولت کی چمک آ گئی تھی, فرزند رسول ہم نے اس چمک کو ہٹا دیا ہے, ہم راضی ہیں, ہم چاہتے ہیں کہ اب یہ جان آپ کی طرف سے جائے گی. الجزاکم ربکم خیر الجزا. صبح عاشور نمودار ہوئی, ایک جوان کو اجازت ملی, اے بیٹا علی اکبر, اے بیٹا علی اکبر ان فضاؤں میں آخری بار اذان دے دو. عزیزان گرامی آپ اندازہ لگائیں ام لیلا کو یہ
بتاتا ہے کہ آج کے دن ارے موت کا بازار گرم ہونے والا ہے. علی اکبر کی آواز قیامت بن گئی ہوگی. تمام بیبیاں متوجہ ہیں. علی اکبر نے بلندی پر جا کر اذان دی. لین داؤدی کی اذان شروع ہوئی. بیبیاں تڑپ گئی. اصحاب نے حسین کے پیچھے نماز پڑھی. تاریخ لکھتی ہے عمر سعد نے سب سے پہلا تیر چھوڑ کر کہا اے فوج شام گواہ رہنا سب سے پہلا تیر حسین کی طرف میں چھوڑتا ہوں. اس کے بعد تیر اندازی ہوئی. 32 امام کے سپاہی صبح کی نماز کے وقت شہید کر دیے گئے. اللہ اکبر. ارے صبح ہوئی ایک کے بعد ایک اس جانثار نے اپنی قربانیاں دی. قربانی دیتے دیتے ایک مرتبہ حسین کو جب زخموں سے چور دیکھا حسین کو دیکھا کہ حسین اپنے بھائی کو لاشا اٹھا کر اپنے بھائی کے بازوؤں کو اٹھا کر اپنے بھائی کی شہادت کو دیکھ کر حسین کی کمر جھک گئی ہے. ایک مرتبہ ایک بیٹا آتا ہے. اے بابا مجھے جانے کی اجازت دیجئے. علی اکبر جب کبھی بھی اشتیاق ہوتا تھا کہ میں نانا کا دیدار کروں. اے میرے لال تمہیں دیکھ لیا کرتا تھا. مجھے نانا کا زمانہ یاد آ جاتا تھا. اے علی اکبر کہا بابا مجھے برداشت نہیں ہوتا یہ ملعون میری دادی کا نام لے کر آپ کو پکار رہے ہیں میرے کو جانا ہے. ایک مرتبہ امام نے فرمایا اے بیٹا علی اکبر اے میری جان جب تم چھوٹے تھے جب تم اس دنیا میں آئے تھے تو میری بہن زینب نے تمہیں اپنی آغوش میں لے لیا تھا اور کہا تھا بھیا اے بھیا یہ بچہ میرا ہے یہ علی اکبر مجھے دے دو. اس دن سے میں نے زینب کو دے دیا. اے میرے لال تمہاری تربیت کو تمہاری پھوپھی نے انجام دیا. جاؤ اپنی پھوپھی سے اجازت مانگو. زینب اولیاء مقام کے پاس علی اکبر آئے آ کر کھڑے ہو گئے سر کو جھکا دیا. زینب اولیاء مقام نے سر سے قدم تک علی اکبر کو دیکھا. اے علی اکبر کیوں آئے ہو. اے پھوپھی اماں بابا کہتے ہیں مجھے مرنے کی اجازت دے دیجئے. زینب نے کہا اے علی اکبر اون محمد کی قربانی بھی کیا تمہیں نہیں بچا پائے گی. کہا پھوپھی اماں آج جتنا میں نے بابا کو ٹوٹتے ہوئے دیکھا. اے پھوپھی اماں ارے فوج والوں کی اتنی ہمت ہو گئی جب سے امی الابا شہید ہوئے ہیں اتنی اجرت ہو گئی وہ میرے بابا کو دادی کا نام لے کر پکار رہے ہیں. اے زینب اولیاء مقام آپ کو دادی کے حق کا واسطہ. زینب کھڑی ہو گئی. علی اکبر آ میرے ساتھ. آنے کے بعد کہا اے بھیا میں علی اکبر کے لیے اون محمد کو قربان کر چکی لیکن آج میری مادر گرامی اگر مجھ سے پوچھیں گی اے زینب حسین پر اتنا وقت آیا کہ حسین ٹوٹ گیا. ایک مرتبہ کہا اے بھیا علی اکبر کو اجازت دو. زینب نے یہ کہہ تو دیا اجازت تو مل گئی لیکن زینب سر کو جھکا کر خیمے میں آ گئی. سر کو جھکا کر خیمے میں آ گئی. علی اکبر کو حسین نے اپنے سینے سے لگایا تلوار دی اور اس کے بعد رسول کا امامہ پہنایا پیراہن پہنایا اور کہا خدایا گواہ رہنا آج میں اسے بھیج رہا ہوں جو خلقن اور خلقن تیرے نبی سے مشابہ ہے. اے خدایا جب کبھی تیرے نبی کا دیدار چاہتا تھا تو تیری دی ہوئی اس نعمت کو دیکھ لیتا تھا. ایک مرتبہ علی اکبر کو رخصت کیا. علی اکبر میدان قتال میں آئے. حسین ابن علی بلند مقام پر کھڑے ہو گئے. علی اکبر کی جنگ کو خیمے میں دیکھا جا رہا ہے. حسین علی اکبر کو دیکھتے ہیں. فضا در خیمے پر حسین کو دیکھتی ہیں. جناب زینب اولیاء مقام فضا کو دیکھتی ہیں. ام لیلہ زینب کا چہرہ دیکھتی ہیں. ارے چہرے کے تاثرات سے علی اکبر کے حالات پتہ چل رہے ہیں. एक मर्तबा हुसैन का चेहरा कुमलाया, फिजा की आंख से आंसू जारी हुए, जैनब रोने लगी। उम्मे लैला समझ गई, कहा है शहजादी जैनब, अरे मैंने अली अकबर को कुर्बान कर दिया। हुसैन तड़प गए, वापस खेमे में आए, अरे फिजा लैला कहाँ है, लैला कहाँ है, लैला आई। अरे मेरे वाली वारी क्या हुक्म है, कहा लैला अरे मेरे लाल का मुकाबला पहलवानों से, अरे मेरे लाल के लिए माँ की दुआ सबसे जल्दी कबूल होती है, अरे लैला जरा अपने दामन को फैला दे, हुसैन अली अकबर से मिलना चाहता है। लैला ने अपने दामन को फैलाया, अरे यूसुफ को याकूब से मिलाने वाले, अली अकबर को हुसैन से मिला दे। अभी दुआ पूरी ना हुई थी, अरे फतहा फातह जंग बेटा वापस लौटा, खून टपक रहा है, जा बजा जख्म लगे हुए हैं। अली अकबर अरे खून के दरमियान और हसीन लग रहे हैं। हुसैन इब्ने अली ने एक मर्तबा जवान को सीने से लगाया, अरे मेरे लाल, अरे मेरे लाल कोई चोट तो ना आई, अरे मेरे लाल। बाबा बाबा ना जाने किसकी दुआ ने मुझे पहलवानों पे कामयाब कर दिया, मैं वापस आया हूँ, एक फतायाब बेटा आया है। बाप से कहता है, अरे बाबा मैं थोड़ी देर और जंग करना चाहता हूँ ताकि ये बता दूँ कि मैं अली मुर्तजा का पोता हूँ, लेकिन बाबा दो घूंट पानी मिल जाए तो अली अकबर इनको बताए कि किस तरह से बनी हाशिम के शेर जंग करते हैं। हुसैन ने अपने सर को झुका लिया, अरे मेरे लाल। हुसैन से आलम गुरबत पे क्या मुतालबा कर दिया, ऐ मेरे लाल आ अपनी जबान को मेरे दान में दे दे, शायद तुझे तस्कीन मिल जाए। अली अकबर ने अपनी जबान को हुसैन की जबान में दिया, फौरन बाहर खींच लिया। अली अकबर जमीन पर पड़ गए, आए बाबा आपकी जबान पे तो कांटे पड़े हैं, आपकी जबान पर तो कांटे पड़े हैं अजीजो, हम नहीं समझ सकते कांटों को, हम नहीं समझ सकते हुसैन की उस तशनगी को, हुसैन की इस तशनगी और बेबसी को। एक मर्तबा हुसैन ने अपनी अंगुष्ठरी को उतारा, ऐसा कि एक कौसर के लाल अपने मुंह में इस अंगूठी को रख लो, शायद सुकून मिल जाए और अनकरीब तुम्हारे दादा अरे जामे कौसर लेकर हाजिर होने वाले हैं। अली अकबर को मुंह में अंगूठी दी, बेटे को सीने से लगाया, घोड़े पे बैठाया और उसके बाद तारीख लिखती है। अली अकबर मैदान कताल में चले, अली अकबर ने कहा खुदा हाफिज, ऐ बाबा खुदा हाफिज। एक मर्तबा हुसैन ने अलविदा तो कह दिया, लेकिन अली अकबर को एहसास हुआ कि कोई है जो उसके घोड़े के पीछे आता है। क्या देखा, अरे बूढ़ा बाप घोड़े के पीछे दौड़ता आता है, अरे ठोकर खाता है, बुलंद होता है फिर खाता है, अरे मेरे लाल जब तक हो सके मुड़कर देखना। अली अकबर मैदान कताल में आए, तारीख लिखती है, अरे खुदा मेरी इस कुर्बानी को कबूल करना। अरे नारियों ने उनको घेर लिया, अली अकबर तीर पर तीर, तलवारों पे तलवारें, हमला होने लगा। तारीख लिखती है, अरे किसी शकी ने ऐसा नेजा मारा, अली अकबर के कलेजे में दराया, आवाज दी अस्सलाम अलैका या अबा अब्दुल्ला अलैकुन्ना मिन्नी सलाम, ऐ बाबा मेरा सलाम वहीं से कबूल कीजिए। अली अकबर जमीन पर गिरे, हुसैन ठोकरे खाते हुए, अरे नजर नहीं आता, ऐ बेटा अरे तेरे बाद ये दुनिया अंधेरी हो गई। हुसैन ठोकरे खाते खाते अरे कड़ियल जवान के पास पहुंचे, अली अकबर जख्मी, हुसैन अपने हाथ अली अकबर के चेहरे पे लगाते हैं, अरे मेरे लाल तेरे हाथ कहाँ है। एक मर्तबा हुसैन ने देखा, अली अकबर अपने सीने पर हाथ रखे हुए, या अली कह रहे। हुसैन ने कहा बेटा क्या बात है, बाबा नेजे का फल सीने में टूट गया है। कहा बेटा तकलीफ होती है, कहा बाबा बेचैन हूँ, ایک مرتبہ حسین نے اے میرے معبود تو میرا امتحان لے رہا ہے, حسین امتحان کے لیے حاضر ہے, آستین کو چڑھایا, زانوؤں کو زمین پر رکھا, علی اکبر کے زخم میں اپنے ہاتھ کو ڈالا, اے نجف کے علی, کربلا کا علی بے چین ہے, حسین کی مدد کر دے. ایک مرتبہ نیزے کی انی نکلی, انی کے پھل کے ساتھ لیلا کے کال لال کا کلیجا آ گیا, ارے روح قبض انصری سے پرواز کر گئی, حسین لرزتے ہیں, جوان کا لاشا کس طرح اٹھا ہے, حسین کھڑے ہوئے آواز دی اے بنی ہاشم کے بچوں, حسین غریب ہو گیا, آؤ میری مدد کرو. بچوں کے ساتھ علی اکبر کا لاشا لے کر حسین خیمے میں آئے, زینب اولیاء مقام نے اپنے آپ کو علی اکبر پہ گرا دیا, اے میرے لال تیرے بعد یہ دنیا.
وَسِعَ عَلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا اَيَّا مُنْقَلِبُونَ اَنْقَلِبُونَ اِنَّا لِلَّهُ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ رَسَبَ قَضَاهِ تَسْلِمَتْ ماتمِ حسین
سلام کیا بے دل ہو حسین جان, سلام شام اما فل ہو حسین جان,
حسین جانم حسین جانم حسین جان, حسین جانم حسین جانم حسین جان,
سلام
حسین جانم حسین. حسین جانم حسین جانم
همیشه بلبم نام تو باشد همیشه بلبم نام تو باشد همی گویم که ای مولا حسین جانم غمت را از دل و جان می‌پذیرم غمت را از دل و جان می‌پذیرم کنم برپا از آیت را حسین جانم
حسین جانم حسین جانم حسین جانم حسین جانم حسین جانم حسین جانم حسین جانم حسین جانم حسین جانم حسین جانم حسین جانم حسین جانم حسین جانم